بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس معاف کیجیے گا پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین آج پیر ہے 10 مرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 3 محرم الحرام 1444 ہجری قمری اور 1 اگست 2022 عیسوی. ہماری پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. پھر آپ سامعین ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی توازن مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا ہے. ہندوستان میں مرکزی تحقیقاتی ادارے ای ڈی نے شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت کو حراست میں لے لیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی توازن مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہو رہا ہے. چین ایران دوستی گروپ کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ علاقائی اقوام کی غالب اکثریت امریکہ کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ آج خطے کے عرب حکومتیں امریکہ، چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن بنانے میں مصروف ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مشرق کی جانب رجحان کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین سمیت ایشیائی ملکوں کی جانب سے روجان کی پالیسی مغرب کے مقابلے میں کوئی حربہ نہیں بلکہ تہران کی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور ایران چین دوستی گروپ کے ارکان کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے 25 سالہ منصوبے کے اہم نکات کا بھی جائزہ لیا گیا. فریقین نے ایران اور چین کے درمیان تعلیمی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ جوہری مذاکرات کار نے تاکید کی ہے کہ ہمارے پاس مذاکرات کو انجام تک پہنچانے کے لیے آئیڈیاز موجود ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جابرانہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ہٹانے پر مرکوز مذاکرات میں ایرانی مذاکراتی ٹیم کے اقدامات کی وجہ سے پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مغربی فریق قین خاص طور پر جو بائیڈن حکومت کی جانب سے غیر قانونی اقدامات کی تلافی میں تاخیر کی وجہ سے پچھلی امریکی حکومت اور دباؤ کی مہم کا تسلسل زیادہ سے زیادہ اس نے جے سی پی او اے کی طرف واپسی اور مذاکرات کے عمل کو طول دینے کے لیے ملکی سنجیدگی کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری کنی نے ایک ٹویٹ میں لکھا، ہمارے پاس مذاکرات کو منصفانہ طریقے سے انجام تک پہنچانے کے لیے آئیڈیاز ہیں جنہیں شیئر کیا جائے گا۔ باقری کنی نے مزید لکھا کہ یورپی رابطہ کار نے مذاکرات کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے نظریات پیش کیے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس بھی مذاکرات کو انجام تک پہنچانے کے لیے آئیڈیاز موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا ہے۔ لاہور میں عمران خان نے وزیر اعلی ہاؤس میں ارکان اسمبلی سے ملاقات کی۔ عمران خان نے ارکان اسمبلی کو نئے انتخاب کے لیے تیاری کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ 6 سے 8 ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بج سکتا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں انتخابات کی تیاری کریں اور لائحہ عمل تیار کر لیں۔ عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں پنجاب میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ تنظیم سازی مکمل کی جائیں تاکہ انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 مئی کو جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، قانون ان کے حوالے سے راستہ اختیار کرے گا۔ مجھے پتہ ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی، مگر میں سب کے سامنے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان اسمبلی نے اپنی اپنی آرا بھی پیش کیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے قانونی کارروائی کے اعلان کو دباؤ ڈالنے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے حالیہ الزامات اور قانونی کارروائی کے اعلان کے جواب میں کہا ہے کہ کمیشن پچھلی حکومت کے زیر اثر آیا نہ موجودہ حکومت کے زیر اثر آئے گا۔ الیکشن کمیشن نے حکمران اتحاد کے وفد سے ملاقات پر پی ٹی آئی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی خود سب سے زیادہ ملاقاتوں کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرتے رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے وزراء اور رہنماؤں نے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ فارن فنڈنگ کیس محفوظ ہو چکا ہے، اب فیصلہ سنایا جائے گا اور پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فیصلہ قانون اور میرٹ کے مطابق آئے گا، کسی ہنگامے اور دباؤ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے قبائلی عمائدین اور اراکین پارلیمنٹ کا ایک وفد طالبان کی ثالثی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کی غرض سے کابل پہنچ گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستانی علماء کے ایک وفد کے دورے کابل کے فوراً بعد افغانستان جانے والا 17 رکنی وفد ٹی ٹی پی کے لیڈروں سے مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی وفد کے ارکان کابل میں 4 روزہ قیام کے دوران طالبان حکام سے بھی بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے مفتی تقی عثمانی کی قیادت میں پاکستانی علماء کے ایک 8 رکنی وفد نے افغانستان کا دورہ کر کے ٹی ٹی پی کے لیڈروں اور افغان طالبان سے بات چیت کی تھی۔ پاکستانی علماء کا وفد 1 روز قبل ہی افغانستان سے واپس پاکستان پہنچا ہے۔ ہندوستان میں مرکزی تحقیقاتی ادارے ای ڈی نے شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت کو حراست میں لے لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق انفارمینس ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے اہلکاروں نے گزشتہ روز ممبئی میں مبینہ زمین اسکینڈل کے ایک معاملے میں شیو سینا کے رکن سنجے راوت کے گھر چھاپہ مارا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ای ڈی کے اہلکاروں نے تقریباً 9 گھنٹے کی کارروائی کے بعد ان کو حراست میں لے لیا۔ اس سے پہلے ای ڈی نے ان کے خلاف کئی سمن جاری کیے تھے، انہیں 27 جولائی کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے افغان عوام کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ازبکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ ان کا ملک افغان عوام کے لیے گندم، دوائیں، ویکسین اور لباس پر مشتمل اپنی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل جاری رکھے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کرونا وبا، یوکرائن کی جنگ، غذائی اور توانائی کی سلامتی پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس سے قبل ہندوستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی اعلان کیا تھا کہ افغان عوام کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ افغانستان کے صوبے ڈائی کنڈی کی طالبان انتظامیہ نے محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان ذرائع کے مطابق ڈائی کنڈی کے مقامی طالبان حکام اور شیعہ معاہدین کے مشترکہ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران مساجد، امام بارگاہوں، جلوس اعضاء کے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ صوبے ڈائی کنڈی کے نگراں گورنر حاجی طالب نے اس موقع پر کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے 2 اسرائیلی فوجیوں کی تصاویر جاری کی ہیں، جن میں صہیونیوں کو بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکام قیدی فوجیوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ 2014 میں 51 روزہ جنگ کے دوران الاقسام بریگیڈ نے صہیونی فوجی ہارون ساؤل کو پکڑ لیا تھا۔ 2015 میں ایک اور صہیونی فوجی ہیدر گولڈن بھی رفح سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق الاقسام بریگیڈ نے اتوار کو ساؤل اور گولڈن کی تصاویر جاری کی۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ حکومت آپ سے جھوٹ بول رہی ہے، یہ تصاویر صہیونی کمیونٹی کے لیے جاری کی گئی ہیں تاکہ اسرائیلیوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے افسران قیدی فوجیوں کے بارے میں ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران اور رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گفتگو کا سیگمنٹ بھی حسب معمول آج کے پروگرام میں شامل رہے گا۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز سے قبل آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا اعتراف، پاکستان میں سیاسی چپخلش جاری۔
جناب سنگھ، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں جاری سیاسی چپخلش کے حوالے سے، لیکن پروگرام کا آغاز حسب معمول کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں آیا، ایران کی روز بروز بڑھتی ہوئی عسکری اور دفاعی طاقت نے مغرب کو اس کے اعتراف پر مجبور کر دیا ہے، اور مغربی ذرائع ابلاغ نے اب ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کی برتری کا بھی اعتراف کیا ہے۔ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی ایک رپورٹ کا مختصر جائزہ ہمارے ساتھیوں نے تیار کیا ہے، آئیے دیکھیں۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت ایران مغربی ایشیا کے خطے سے باہر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو برآمد کر رہا ہے، اور وہ بین الاقوامی سطح پر اس میدان کا ایک اہم کھلاڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے ڈرون کی تیاری میں گزشتہ برسوں کے دوران مسلسل بنیادوں پر ترقی کی ہے اور اس نے مغربی ایشیا کے باہر این ڈرون طیاروں کی برآمدات میں اضافہ کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت ایران عالمی سطح پر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے مقصد سے اس کوشش میں ہے کہ پابندیوں کے شکار ممالک من جملہ وینزویلا اور سوڈان کو یہ اپنے ڈرون طیارے برآمد کرے۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے ایک اسرائیلی دفاعی تجزیہ نگار سید فینٹلز مین کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایران ڈرون ٹیکنالوجی کے فروخت کے لحاظ سے ایک اہم عالمی کھلاڑی بنتا جا رہا ہے اور اس کے تیار کردہ مہاجر قسم کے ڈرون طیارے ہارن آف افریقہ کے علاقے میں پرواز کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں ایران کا ڈرون پروگرام امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے بہت باعث تشویش بنا رہا ہے اور امریکی حکام نے گزشتہ چند ماہ کے دوران یہ باہر اعتراف کیا ہے کہ ایران کی ڈرون پاور نے مغربی ایشیا میں امریکہ کی فضائی برتری کو ختم کر دیا ہے۔
ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ایران کی ڈرون طاقت اور اس کی برتری کا اعتراف نہ صرف یہ کہ علاقے کی سطح پر کیا جا رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس بات کو اب قبول کرنے لگے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران ڈرون ٹیکنالوجی میں اب دنیا کے صف اول کے ملکوں میں شامل ہے، اور روس جیسا ملک بھی اب ایران سے ڈرون طیاروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ باتیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرح، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ان دنوں انتہائی ڈرامیٹک پولیٹیکل چینجز سے جو گزر رہا ہے، اور یہ کے بعد دیگر ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہ جن کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی بحران جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اور اس میں اس کے ختم ہونے کے چانسز دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک طرف پاکستان سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کی باہمی چپکلش کا شکار ہے، تو دوسری طرف پاکستان معاشی لحاظ سے بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی، کیا سیاسی معاملات جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کر طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، یا ایک بار پھر جو ہے وہ عدالتیں اس معاملے میں مداخلت کریں گی جیسا کہ پچھلے چند ماہ کے دوران ہم مسلسل دیکھتے چلے آئیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو ڈرامیٹک تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں آپ کے خیال میں فیبریکیٹڈ ہیں یا ایک نیچرل پروسیس کا حصہ آپ کو معلوم ہوتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دو تین اصطلاحیں اپنی اس انٹرو میں دی ہیں، سیاسی تبدیلیاں، سیاسی بحران، سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں۔ ایک بڑا معروف جملہ بولا جاتا ہے ضرب المثل کہ پہلے انڈا تھا یا پہلے مرغی۔ اس وقت پاکستان میں اس طرح کی ایک بحث شروع ہے اور بڑی خطرناک بحث ہے کہ موجودہ سیاسی بحران کی وجہ آیا انسٹیٹیوٹ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، چونکہ اس وقت جو بنیادی پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہے وہ ہم انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی، اداروں کے اندر بھی محسوس کر رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا اس کو بہت کھل کے بیان کر رہا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بہرحال کسی حد تک وہ ایک خاص پردے کے اندر یہ بات کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اندر اب جس طرح عدلیہ کے اندر اختلافات کی باتیں اتنی کھل کے سامنے آ رہی ہیں، جس طرح مقننہ کے اندر پارلیمنٹ کی آپ صورتحال دیکھیں گے کیا صورتحال بن رہی ہے، انتظامیہ کے اندر دو صوبے ایک طرف کھڑے ہیں، پرائم منسٹر ایک طرف کھڑے ہیں، تیسرا صوبہ، چوتھا صوبہ، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا ہر طرف ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک گتھم گتھیں ہیں آپس میں، ادارے، سیاسی جماعتیں، مقننہ، اور بالخصوص اب جب اس میں عدلیہ بھی شامل ہو گئی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے عنوان سے آپ اگر کہیں تو ہم ایک اور اس کو جس کو آج کل پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ایک اصطلاح بولی جا رہی ہے، جس کو آج کل عمران خان نیوٹرلز کی اصطلاح جس کے لیے بول رہے ہیں، تو یہ سارے آپس میں ایک جو ہے نا گتھم گتھے ہیں، اور یہ جو ہائیلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس وقت پولرائزڈ صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی، اب اس سیاسی صورتحال کے اقتصادی صورتحال پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ خود ایک بحث ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام کے خود پاکستان کے بعض سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں کہ جو اس وقت پس پش چلے گئے ہیں، حالانکہ وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے ایک فرنٹ پہ رہنے والی چیزیں تھیں، لیکن یہ سیاسی اور اداروں کی جنگ نے اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ بڑے اہم مسائل جو ہیں وہ اس وقت دوسرے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ چلے گئے. اب کون ذمہ دار ہے اس پہ, جسے کہتے ہیں تجزیہ نگار, اس پہ اپنی اپنی آرا دے رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ تجزیوں میں بھی جانبداری ہے, وہاں پہ بھی کوئی ایسے غیر جانبدار تجزیہ کرنے والے بہت کم ہیں کہ جو پاکستان کی اس روٹ کازز پہ جائیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا عدم استحکام ہے. اب اس پہ اگر ہم بڑے سادہ انداز سے کہیں تو ایک اس کو ہم بیرونی فیکٹر دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہو, یا داخلی طور پہ کچھ ایسے مسائل ہیں. آپ نے جو
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں معذرت کے ساتھ آپ کو قطع کلامی ہو رہی ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ظاہر ہے کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے پچھلے 4-5 ماہ کی جو صورتحال ہے, تو یہ سارا کچھ جو شروع ہوا ہے وہ بظاہر جو حکومت چینج کا جو پروسیس پاکستان کے اندر چلا, بظاہر جو ایک پولیٹیکل پروسیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یہ اس کے بعد یہ سارے کرائسس جو ہیں وہ
دیکھیں, یہ رجیم چینج کا جو نعرہ ہوا اور عمران خان نے بھی اس کو اٹھایا, تو اس رجیم چینج کے اندر بھی تو وہ ساری چیزیں انوالو ہوگی نا جو میں نے عرض کیا. اس رجیم چینج کے اندر مقننہ بھی انوالو ہو گئی, عدلیہ بھی انوالو ہو گئی, اور سیکیورٹی کے ادارے بھی انوالو ہو گئے, سیاسی جماعتیں بھی انوالو ہو گئیں. اب یہی تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے کون سی وہ اصل قوت ہے
جو ذمہ دار,
جو اس کی ذمہ دار ہے. کیا یہ صرف باہر سے آنے والا ایک خط تھا کہ جس نے ایک اتنی بڑی تبدیلی رونما کر دی کہ پورا سسٹم جو ہے نا ایک دفعہ ادھر سے ادھر ہو گیا, جبکہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ تیسری دنیا کے ممالک کی تاریخ میں امریکی مداخلت, امریکی سازش کوئی انہونی بات نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا فلاں ہے, یہ ایسا ہے یا نہیں ہے, یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے
کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ
امریکہ حکمران جماعت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, اپوزیشن کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, اور اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں. لہذا اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ بیرونی وجہ سے ہوا ہے یا داخلی وجہ سے ہوا ہے, تو اس میں اصل بیس وہیں پہ آ جائے گی کہ وہ جو طاقت کے مراکز ہیں پاکستان میں وہ ابھی واضح
نہیں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. کاشف علی صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ کیے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, چھوڑ کر قدم ان کے, اڑنا تو ہواؤں میں, چھوڑ کر قدم ان کے, یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا, بات کر مدینے کی,
ذکر
سمین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سمین اب سماعت فرمائیں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتی ہے. سامعین, ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
ہوتے رہتے تج سے حلائے فردوس عطا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا, وہ محمد کا نواب.
شہید کی شہادت انسان کو جھنجھوڑ کر غفلت سے نجات دلاتی ہے. شہادت وہ نور ہے جو تاریک دلوں کو روشن, سونے والوں کو بیدار اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. شہادت بشریت کی آب حیات ہے, اور شہید وہ خضر ہے جو سماج اور معاشرے کو آب حیات عطا کر کے اس کے ہدف کو دائمی کر دیتا ہے. شہادت کی اگر یہ عظمت ہے تو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں. انہوں نے اپنے دور کی یزیدیت کو اپنے مقدس خون میں غرق و نابود کر دیا. یدی دشمن مٹاتے ہیں الہی یادگاروں کو, گلوں کو چھوڑ کر دل میں بسا رکھا ہے خاروں کو. مجالس گریہ و ماتم زیارت یا توسل سب, نظر آتا ہے بدعت سامراجی ضلع خاروں کو. حسینی کارناموں پر یہ پردے کیسے ڈالیں گے, چھپا سکتی نہیں شب کی سیاہی چاند تاروں کو. رولا دے ایک تبسم سے جو مقتل میں ہزاروں کو, مجاہد ہے کوئی پڑھ لو جہاں کی کارزاروں کو. اور ہمک کر تیر لے لینا گلے پر مسکرا دینا, بھلائے کس طرح ایک صاحب دل ان نظاروں کو. کیا ہے قلعہ ظلم و ستم تسخیر اصغر نے, زبان خشک سے مسکر کے ہونٹوں کے کناروں کو. یہ کہتا استغاثے پر گرانا خود کو جھولے سے, کہ ششماہا سمجھتا ہے امامت کے اشاروں کو. سامعین, انسانی نجات کی کشتی کو کسی سمندر کی ضرورت نہیں, وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہائے گئے آنسوؤں کے قطروں پر حرکت کرے گی. وہ اشک جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتے ہیں, وہ دل و جان کو پاک کر کے خداوند عالم کے حضور پہنچ جاتے ہیں. انسانی تاریخ میں ایسے واقعات کی تعداد شاید انگلیوں پر گنی جا سکے, جس کے بارے میں ہر مکتب و مسلک, مذہب اور دین کے دانشوروں نے اپنے اپنے انداز فکر کے مطابق لکھا ہو. ان گنے چنے واقعات میں کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام ایک ایسی حقیقت ہے جس پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے. قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف سے لے کر انسانیت کی ذمہ داریوں تک کے موضوعات پر اہل فکر و نظر نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس عظیم واقعے میں شریک امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کو سمجھنے اور اس کے حقیقی اہداف تک رسائی کے لیے کچھ مقدمات اور ذہنی آمادگی ضروری ہے۔ کربلا کے واقعات کس طرح رونما ہوئے اس پر بہت لکھا گیا، لیکن یہ سانحہ کیوں ہوا، اس کے بارے میں جو آگہی، آمادگی، دینی غیرت و حمیت اور دین شناسی چاہیے، اس کا فقدان اس عظیم کام کے راہ میں حائل ہوتا رہا۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی نے انسانی زندگی کے مفاہیم کو نئے معنی بلکہ حقیقی مفہوم عطا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے زندگی و حیات، موت و شہادت، دنیا و آخرت، عزت و شرافت، ذلت و عظمت، آزادی و اسیری، شکست و فتح، طاقت و قدرت، سعادت و سیادت اور حق و باطل کے مفاہیم کو حقیقی معنی عطا کیے اور اپنے عمل و کردار سے ان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ تاریخ میں انسانیت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ مذکورہ مفاہیم کو سطحی اور بعض اوقات بالعکس سمجھنا ہے۔ زندگی و حیات کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں بھی سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ ظلم اور ظالموں کے ساتھ زندگی ننگ و آر ہے، یعنی زندگی کا حقیقی مفہوم عزت و شرافت کے ساتھ آزاد رہنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس ظاہری زندگی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں جو ظلم کی حمایت اور ظالموں کے خلاف قیام سے آری ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عزت و منزلت کو ظاہری اقتدار اور دنیاوی طاقت میں محدود نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تلوار پر خون کی کامیابی اور آزادی و حریت کو عزت و منزلت سمجھتے ہیں۔ آپ کے یہاں شکست و فتح کا تصور بھی یکسر مختلف ہے۔ آپ انسانوں کے لشکروں اور فوجی ساز و سامان کے ذریعے دشمن کے بدن کو ختم کر کے فتح حاصل کرنے کو کامیابی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ قلب و ذہن کو شکست دے کر ان میں موجود باطل نظریات کو ختم کر کے ضمیر اور وجدان کی بیداری کو فتح اور کامیابی سمجھتے ہیں۔ آپ کی نظر میں آزادی اور اسیری کا مطلب انسانی بدن کی آزادی یا اس کا قید و بند میں ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ قلب و نظر کی آزادی اور حریت فکر کو حقیقی آزادی قرار دیتے ہیں، جبکہ ظاہری طور پر آزاد ہونے کے باوجود فکری اور نظریاتی طور پر خود مختار نہ ہونے کو آزادی نہیں بلکہ اسیری سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے کربلا کے میدان میں فتح و شکست اور عزت و شرافت کے جو معیار مقرر کیے ہیں اور اس کے جو حقیقی مظاہر سامنے لائے ہیں، اس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یزید اور یزیدیت کو ایسی شکست فاش دی کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی کوئی ظاہری فاتح لشکر کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں، جبکہ دوسری جانب آج بھی ہر باضمیر انسان یا لیتنا کننا معکم فنفوزا فوزا عظیما کا نعرہ بلند کر رہا ہے اور اس ظاہری شکست خوردہ لشکر میں شامل ہو کر عظیم کامیابی پر فائز ہونے کے لیے بے چین ہے۔ کربلا کے لق و دق صحرا میں حسینی لشکر کے تمام افراد کی شہادت اور اہل خانہ کی اسیری آج بھی کیوں نمونے عمل بنی ہوئی ہے؟ وہ کون سا عنصر ہے جو اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے ایک آئیڈیل اور مثالی بنا گیا ہے؟ اس سانحے میں ایسے کون سے عوامل تھے جو اسے آنے والے زمانے میں روشن سے روشن کر رہے ہیں؟ تاریخ میں ایسی ہزاروں بلکہ لاکھوں جنگیں ہوگی جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد لقمے اجل بن گئے، جبکہ کربلا میں صرف 72 افراد کی شہادت ہوئی۔ ان 72 افراد کی شہادت میں ایسا کون سا عامل پوشیدہ ہے کہ تاریخ کا ہر باضمیر انسان ان افراد کے ساتھ شامل ہونے کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتا ہے اور ببانگے دہل یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
تمام عالم میں آج ماتم، تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے خاص کہو رہا ہے۔ علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرشِ عزا بچھا ہے۔
किसानी जहर बिरदा है کربل میں سو رہا ہے
سامعین, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانی اقدار کی حفاظت کی جنگ لڑی ہو. آپ نے انسانی حیثیت و مقام, انسانی کرامت و شرافت اور انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کربلا کا معرکہ لڑا. آپ نے مظلوم کی حمایت اور ظلم کے خلاف قیام کر کے انسانیت کو ایک ایسے راستے کی نشاندہی کر دی جس میں شکست کا تصور ہی نہیں ہے. آپ خود تو درجہ معصومیت پر فائز ہیں, لیکن آپ کے جانسار ساتھی بھی ایمان کے عروج, عشق خدا میں سرشار, دینی ذمہ داری کو صدق دل سے ادا کرنے والے اور لقاء خدا کے لیے بے تاب و بے چین تھے. ان 72 کا انتخاب بھی اپنے اندر ایک عجیب داستان لیے ہوئے ہے. شب عاشور کے واقعات اور ان جانسار ساتھیوں کا تجدید عہد ایک ایسی داستان اور حقیقت ہے کہ اہل عشق و معرفت اصحاب امام حسین علیہ السلام کے جملوں کو اپنے لیے راہ ہدایت قرار دیتے رہیں گے. چراغ بجھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے جو بیعت لی, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. حسینی لشکر میں شامل ایک سپاہی کی ماں کا دشمن کی طرف سے پھینکے گئے اس کے بیٹے کا سر واپس دشمن کی طرف اچھالنا اور یہ کہنا کہ ہم راہ خدا میں دی گئی چیز واپس نہیں لیتے ایک معمولی سی مثال ہے, جو اس لشکر میں شامل ایک شہید کی ماں کی ہے. ورنہ اس لشکر میں شامل ایک ایک فرد اور اس کے اہل خانہ نے راہ خدا میں جس انداز سے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اس کی مثال ڈھونڈنا ناممکن ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا صحاب نے اس شجر تقوی و فضیلت کی آبیاری کی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا. انہوں نے اپنے مقدس لہو سے خشک ہونے والے درخت کی آبیاری کی اور اسے حیات نو بخشتے ہوئے سرزمین بشریت کو ہمیشہ کے لیے خشک سالی سے نجات دلا دی. کربلا میں حسینیوں کا بہایا گیا خون آب حیات تھا جس نے اسلام کو جاوید زندگی عطا کر کے عالم انسانیت کے لیے حق و حقیقت کی معرفت کے دروازے وا کر دیے. یزید باطل قوتوں یعنی قابل, فرعون, شداد, معاویہ, ابو سفیان اور طاغوتی قوتوں کا وارث تھا, جبکہ حسین ابن علی علیہ السلام حابیل, موسیٰ پیغمبر اسلام, علی مرتضیٰ اور حسن مشتبہ علیہ السلام کے وارث ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے جو ماہ محرم الحرام کے حوالے سے پیش کیا گیا. اور سامعین, اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے. حسین تقوی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 مرداد، 3 محرم اور 1 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین محرم سن 7 ہجری قمری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بعض بادشاہوں اور حاکموں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ مکے کے کفار و مشرقین کے ساتھ ہونے والی صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی طرف بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ بعض مورخین کے مطابق آپ نے مختلف ممالک کے حکام کو 12 سے 26 خط لکھے، جن میں ایران، روم، بحرین، حبشہ، یمن اور مصر وغیرہ کے حکام شامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اس دعوت کے بارے میں مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز تبلیغ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دین اسلام منطق اور دلیل کے مطابق ہے۔ چنانچہ دعوت اسلام کے اس سلسلے کے چند برس کے بعد اسلامی مملکت کے قلمرو میں قابل ذکر وسعت پیدا ہو گئی۔ تین محرم سن 829 ہجری قمری کو مسلمان شاعر، ادیب اور کاتب ابن خلوف پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس گئے اور جوانی کے ایام میں قاہرہ گئے۔ انہوں نے یہ سفر علم و دانش کے حصول کی غرض سے کیا تھا۔ وہ 26 سال کے تھے جب قاہرہ کے علمی حلقوں میں ان کا شمار ایک نمایاں دانشور کے طور پر ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ دس مرداد 1286 ہجری شمسی کو عثمانی حکومت نے، اس وقت کے جب ایران کی حکومت داخلی مسائل اور حریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں الجھی ہوئی تھی، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے کئی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے پر روس اور برطانیہ نے سخت احتجاج کیا، جس کی بنا پر عثمانی حکومت کو ان علاقوں کو خالی کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن بعد میں اس نے دوبارہ حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس بار بھی روس اور برطانیہ کے سخت احتجاج کی بنا پر عثمانی فوجوں کو ان علاقوں سے نکلنا پڑا۔ ان دونوں ملکوں نے ایران کے ساتھ دوستی کی بنا پر یہ احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ مذکورہ دونوں ممالک مل کر ایران کی دولت کو لوٹنا اور اس کو تباہ کر دینا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایران کے خلاف بہت سے استعماری معاہدوں پر دستخط کیے اور ایران میں اپنی فوجوں کو تعینات بھی رکھا۔ یکم اگست سن 1914 عیسوی کو روس پر جرمنی کے حملوں کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جرمنی کے حملوں سے 3 دن پہلے آسٹریا نے سارا یوو میں اپنے ولی عہد کے قتل کے بہانے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ جرمنی کی جانب سے پہلے روس اور بعد میں فرانس کے خلاف اعلان جنگ کے بعد پہلی جنگ عظیم نے تیزی سے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا اور جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کا گروپ اتحادیوں کے مقابل قرار پایا، جس میں فرانس، روس، برطانیہ اور سربیا شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 90 لاکھ افراد ہلاک، 2,90,000 زخمی اور 50 لاکھ لاپتہ ہو گئے۔ یہ تباہ کن جنگ 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی۔ یکم اگست 2000 کو اردو کے معروف نقاد، شاعر اور نثر نگار علی سردار جعفری کا ممبئی میں انتقال ہوا۔ وہ 29 نومبر 1913 کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بلرام پور میں پیدا ہوئے تھے۔ علی سردار جعفری نے 1933 میں ہائی اسکول پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن 1936 میں طلبہ کے ایجیٹیشن میں حصہ لینے کی وجہ سے یونیورسٹی سے نکال دیے گئے۔ بہرحال دہلی کے ذاکر حسین کالج سے بی اے اور لکھنؤ یونیورسٹی سے ایل ایل بی اور ایم اے کیا۔ علی سردار جعفری کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے اور جب 1942 میں کمیونسٹ پارٹی سے پابندی ہٹی اور اس کا مرکز بمبئی میں قائم ہوا تو وہ بھی بمبئی چلے گئے، جہاں وہ سیاسی سرگرمیوں کے سبب 2 بار گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اپنے کئی مجموعہ کلام بھی شائع کرائے۔ ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ گیان پیٹھ دیا گیا اور حکومت ہند کی طرف سے ملک کا 4th سب سے بڑا شہری ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یکم اگست 2005 کو سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فہد بن عبد العزیز کا انتقال ہوا۔ 1982 میں اپنے بھائی خالد بن عبد العزیز کی موت کے بعد وہ سعودی عرب میں خاندان آل سعود کے 5th بادشاہ بنے۔ شاہ فہد نے امریکہ سے نہایت مستحکم روابط قائم کیے۔ اسرائیل کی غاصب حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا، جسے فہد پلان کے نام سے شہرت حاصل ہوئی، تاہم اسلامی جمہوریہ ایران کی شدید مخالفت کی بنا پر فہد پلان ناکام ہو گیا۔ شاہ فہد کی موت کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عبد العزیز سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.